بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 34، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تناقض، پیج نمبر 341 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ محقق کو بہت سی ایسی احادیث ملیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، در حقیقت انہیں آپ کی وفات کے بعد بعض صحابہ نے گھڑ لیا تھا اور لوگوں کو ان کا پابند بنا دیا تھا اور زبردستی ان پر عمل کرواتے تھے، یہاں تک کہ ان بیچاروں کا یہ اعتقاد بن گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور ان کے اقوال ہیں۔ اسی وجہ سے ان گھڑی ہوئی حدیثوں میں تناقض ہے اور قرآن کے خلاف ہیں۔ اس لیے اہل سنت کے علماء تاویل پر مجبور ہوئے اور کہا، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل انجام دیا اور دوسری مرتبہ وہ فعل انجام دیا۔ مثلاً علماء اہل سنت کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بسم اللہ پڑھی اور ایک مرتبہ بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھی، اور ایک مرتبہ وضو میں پیروں کا مسح کیا اور ایک مرتبہ دونوں پیروں کو دھویا، ایک مرتبہ نماز میں دونوں ہاتھ باندھے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی۔ یہاں تک کہ بعض علماء اہل سنت نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امت کی آسانی کے لیے کیا تھا کہ وہ جس کو چاہے انجام دے۔ یہ سفید جھوٹ ہے اور اسلام اس کی تردید کرتا ہے، جس کے عقائد کی اساس کلمہ توحید اور عبادی توحید پر استوار ہے، یہاں تک کہ ظاہری چیزوں اور لباس میں بھی توحید و اتحاد ہے۔ چنانچہ حج کے زمانے میں محرم، احرام باندھنے والے، بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی محرم کا ترجمہ لکھا ہوا ایک طرح سے، یہ معنی لکھے ہوئے بریکٹ میں، احرام باندھنے والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جیسا چاہے مخصوص و شکل رنگ کا لباس پہنے۔ اسی طرح معموم کو بھی الگ سے کوئی فعل انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے حرکات و سکنات، قیام و رکوع اور سجود و جلوس میں اپنے امام کا اتباع کرتا ہے۔ اس لیے بھی یہ بات جھوٹی ہے کہ اہل سنت میں سے ائمہ طاہرین نے ان روایات کا انکار کیا ہے، وہ عبادات میں شکل و مضمون کے اختلاف کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور جب ہم اہل سنت والجماعت کی متناقض احادیث کی تحقیق کریں گے تو بہت ملیں گی، انشاءاللہ من قریب انہیں ایک کتاب کی صورت میں پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ ہماری عادت ہے، یہاں بھی ہم اختصار کے ساتھ بعض حدیثوں کو مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں تاکہ قاری و محقق کو یہ معلوم ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور مذہب کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ صحیح مسلم اور جلال الدین سیوطی کی شرح موطا میں انس بن مالک سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ حدیث انس، قتادہ اور ثابت النبانی وغیرہ سے مروی ہے، اور ہر ایک نے اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی ہے، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حیرانی اور دفاع کی صورت میں ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی نہیں تھے، کوئی کہتا ہے بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کوئی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور بلند آواز سے پڑھتے تھے، کوئی کہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ترک نہیں کرتے تھے، کوئی کہتا ہے وہ قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ کہتے ہیں، ان پراگندہ اقوال کے ہوتے ہوئے کوئی فقیہ کسی چیز پر حجت قائم نہیں کر سکتا ہے۔ بریکٹ میں تنویر الحوالک شرح علی موتا مالک جلد 1 صفحہ 103۔ ہم کہتے ہیں، شکر خدا کہ انہی میں سے ایک نے گواہی دے دی کہ ان کی احادیث میں اضطراب اور تناقض ہے، اور اسی طرح یہ اعتراف بھی کیا کہ اس اضطراب کے ہوتے ہوئے کسی فقیہ کے لیے حجت قائم نہیں ہو سکتی، حجت تو صرف ائمہ اطہار کے پاس ہے کہ جنہوں نے کسی چیز میں اختلاف نہیں کیا، بریکٹ کلوز۔ لیکن جب آپ اسی کے راوی یعنی انس بن مالک، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ آپ کے حاجب تھے، کی احادیث میں تناقض و اضطراب معرفت کا راز حاصل کرنا چاہیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، اور ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اسے چھوڑا نہیں۔ جی ہاں، یہ غم انگیز حقیقت ہے کہ نقل حدیث میں اکثر صحابہ نے انہی کا اتباع کیا، اور ہر ایک نے سیاسی مصلحت کے اقتضا کے مطابق اور عمرہ کی مرضی کے موافق حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے والی روایت اس وقت بیان کی جب بنی امیہ اور ان کے حکام و کارندے ہر اس سنت کو محو کر رہے تھے جس پر علی علیہ السلام گامزن تھے اور اسے زندہ رکھے ہوئے تھے۔ بنی امیہ کی سیاست کی بنیادی علی علیہ السلام کی مخالفت اور ان کے برخلاف عمل کرنے پر قائم تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ علیہ السلام نمازوں میں یہاں تک کہ اخفاتی نمازوں میں بھی باواز بلند بسم اللہ پڑھتے تھے۔ یہ ہمارا یا شیعوں کا دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہم نے اہل سنت والجماعت کی کتابوں نے تصریحات سے لکھا ہے۔ امام نپشا پوری نے انس بن مالک کی متناقض روایات بیان کرنے کے بعد غرائب القرآن میں لکھا ہے کہ ان بریکٹ میں لکھا ہے روایات پر ایک دوسری بھی تہمت ہے اور وہ یہ کہ علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریکٹ میں لکھا ہے باواز بلند بسم اللہ پڑھتے تھے۔ جب بنی امیہ کا دور آیا تو انہوں نے علی علیہ السلام بن ابن ابی طالب علیہ السلام کے آثار کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ شاید انس بن مالک ان سے ڈر گئے اور اس لیے ان کے اقوال پراگندہ ہو گئے۔ بریکٹ میں تفسیر غرائب القرآن نیشا پوری جو کہ تفسیر طبری کی جلد ایک صفحہ 77 کے حاشیے پر مرقوم ہے، بریکٹ کلوز۔ اس سے ملتی جلتی بات شیخ ابو زہرا نے کہی ہے، کہتے ہیں اموی حکومت نے علی علیہ السلام کے آثار میں سے قضاوت اور فتووں کو ضرور چھپایا ہے، لیکن یہ بات معقول نہیں ہے کہ وہ ممبروں سے علی علیہ السلام پر لعنت کرتے، اور یہ بھی معقول نہیں ہے کہ علماء کو آزاد چھوڑ دیتے کہ وہ لوگوں پر آپ علیہ السلام کے علم اور اقوال و فتوا نقل کریں، خصوصاً وہ چیزیں جو کہ اسلامی حکم کی اساس سے متصل ہوں۔ الحمدللہ کہ اس نے اہل سنت ہی کے بعض علماء کی زبان سے حق کا اظہار کرا دیا ہے اور انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ علی علیہ السلام باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس چیز سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس چیز نے علی علیہ السلام کو باواز بلند بسم اللہ پڑھنے پر ابھارا وہ یہ ہے کہ خلفاء نے عمدن یا سہون اسے چھوڑ دیا تھا، اور اس سلسلے میں لوگوں نے ان کی اقتداء کر لی تھی، اور یہ فعل ایک ایسی سنت بن گیا تھا جس کا اتباع ہو رہا تھا۔ بے شک جب آمدن بسم اللہ کو چھوڑا جائے گا تو نماز باطل ہے، ورنہ علی علیہ السلام نے ہر نماز میں یہاں تک کہ اخفاتی نماز میں بھی باواز بلند بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کیوں کی؟ پھر ہمیں انس بن مالک کی روایات سے چاپلوسی اور بنی امیہ کو راضی کرنے کی بو محسوس ہوتی ہے کہ جنہوں نے انس کو اموال میں ڈبو دیا تھا اور ان کے لیے عظیم الشان محل تعمیر کرا دیا تھا۔ انہیں بھی علی علیہ السلام سے دشمنی تھی، تیر مشوی کے واقعے سے ان کا بغض ظاہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگارہ میرے پاس اسے بھیج دے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ وہ اس پرندے کو میرے ساتھ تناول کرے، علی علیہ السلام تشریف لائے تو انس نے آپ کو 3 مرتبہ واپس کیا۔ چوتھی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو انس سے فرمایا تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ کوئی انصار میں سے آئے، بریکٹ میں ہے حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور شیخین کی شرط پر اسے صحیح قرار دیا ہے، ترمیزی جلد 2 صفحہ 299، ریاض النفرہ جلد 2 صفحہ 160، تاریخ بغداد جلد 3 صفحہ 171، کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 406، خصائص نسائی صفحہ 5، اسد الغابہ جلد 4 صفحہ 30، بریکٹ کلوز۔ اس صحابی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ میرے پاس اسے بھیج دے جو تجھے پوری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتا ہے اور علی علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے۔ لیکن انس کو جو آپ سے بغض تھا اس نے انس کو جھوٹ بولنے پر ابھارا اور انہوں نے علی علیہ السلام کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشغول ہیں، اور یہی جھوٹ بے در پہ 3 بار دہرایا، کیونکہ انس نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کے نزدیک علی علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب قرار پائیں۔ لیکن علی علیہ السلام نے چوتھی بار بمشکل دروازہ کھولا اور داخل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا علی تمہیں مجھ تک پہنچنے سے کس نے روکا؟ عرض کی میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن انس نے مجھے 3 بار واپس کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اس کام پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ انس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی دعا سن لی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ شخص میری قوم سے ہو۔ اس کے بعد بھی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ پوری زندگی انس کے دل میں علی علیہ السلام کا بغض باقی رہا۔ چنانچہ جب رہبہ کے دن علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا حدیث غدیر بیان کرو تو انہوں نے اس سے پہلو تہی کی، اور آپ نے انس کے لیے بد دعا کی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ پھر انس علی علیہ السلام کے دشمن کیوں نہ ہوتے جبکہ انہیں آپ کی ذات سے شدید نفرت تھی، اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا تقرب ڈھونڈتے تھے اور آپ علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ان کی روایات جو خصوصاً بسم اللہ کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے وہ انہوں نے معاویہ بن سفیان کی محبت میں بیان کی تھی۔ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی اس طرح وہ یہ قبول نہیں کرتے کہ میں نے علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہ بالکل وہی چیز ہے جو معاویہ اور اس کے ہم نوا چاہتے تھے کہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر بلند ہو اور علی علیہ السلام کا ذکر مٹ جائے اور ان کا نام تک نہ لیا جائے۔ اور جو کچھ ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے طریق سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والے سورہ کی بسم اللہ کو باواز بلند پڑھتے تھے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کے طریق سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آپ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اخفاتی نمازوں میں بھی۔ بس اس سے ثابت ہو گیا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے، جس نے بسم اللہ ترک کی اس نے ایک واجب ترک کر دیا اور اپنی نماز کو باطل کر دیا، کیونکہ سنت کی مخالفت و ضلالت و گمراہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہارے پاس لائیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چند ایسے ماخذ موجود ہیں جن سے صحابہ کی روایات کا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہونا آشکار ہے۔ ان میں سے چند مثالیں ہم گزشتہ بحثوں میں بیان کر چکے ہیں اور بعض کو آنے والی بحثوں میں ذکر کریں گے۔ ان تمام چیزوں میں اہم بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کے اقوال و افعال کا اتباع کرتے ہیں۔ اولاً ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال و افعال لازمی طور پر سنت ہیں۔ ثانیاً وہ اس شعبے میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ صحابہ نے کہا ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہے، جبکہ صحابہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتے تھے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں میں ان کا اثر و رسوخ ہو گیا اور اعتراض کرنے والوں سے محفوظ ہو گئے۔ پھر فقط علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہی ایک مخالف تھے کہ جنہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے اقوال و افعال اور قضاوت کے ذریعے لوگوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ مخالفین نے آپ علیہ السلام کو جنگوں میں مشغول کر دیا۔ ایک جنگ ختم نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوسری جنگ کی آگ بھڑکا دیتے تھے، جنگ جمل ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے جنگ صفین کی آگ بھڑکا دی، اور ابھی جنگ صفین تمام نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے جنگ نہروان کے شعلوں کو ہوا دی، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کو محراب عبادت میں شہید کر دیا۔ جب معاویہ تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس کی پوری کوشش نور خدا کو بجھانے میں صرف ہوتی، چنانچہ وہ پوری طاقت و توان کے ساتھ اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو برباد کرنے میں مشغول ہو گیا کہ جس کو امام علی علیہ السلام زندہ رکھے ہوئے تھے، اور لوگوں کو خلفائے ثلاثہ کی اس بدعت کی طرف پلٹانے کی تگ و دو کرنے لگا کہ جس کو لوگوں کے لیے دستور العمل بنا چکا تھا، اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کا آغاز کیا اور اس فعل کو اس قدر اہمیت دی کہ ہر ایک ذاکر برائی ہی سے آپ کا ذکر کرتا تھا اور تمام برائیاں آپ کی طرف منسوب کرتا تھا۔ مدائنی کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ معاویہ کے پاس گئے اور کہا، اے امیر المومنین، علی علیہ السلام مر گئے اور اب تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، بس اب یہ لعنت کا سلسلہ بند کر دو۔ معاویہ نے کہا، قسم خدا کی یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب بوڑھا بالکل ضعیف اور بچہ جوان ہو جائے گا۔ مدائنی کہتے ہیں، ایک زمانے تک بنی امیہ اسی نہج پر باقی رہے اور یہی چیز انہوں نے اپنے بچوں، عورتوں، خدمتگاروں اور غلاموں کو سکھائی، چنانچہ معاویہ کو اپنے مقصد میں بڑی کامیابی ملی، کیونکہ اس نے پوری ملت اسلامیہ کو، بریکٹ میں لکھا ہے چند کو چھوڑ کر، اس کے حقیقی قائد و ولی سے دور کر دیا تھا اور اسے اپنے قائد کی دشمنی اور اس سے بیزاری پر پوری طرح تیار کر دیا تھا، اور ملت اسلامیہ کے سامنے باطل کو حق کے لباس میں پیش کیا تھا، اور اسے اس بات کا معتقد بنا دیا تھا کہ وہی اہل سنت ہیں اور جو علی علیہ السلام سے دوستی رکھتا ہے اور ان کا اتباع کرتا ہے وہ بدعتی اور خارجی ہے۔ اور جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر ممبروں سے لعنت کی جاتی تھی اور آپ علیہ السلام پر لعنت کر کے خدا کا تقرب ڈھونڈا جاتا تھا، آپ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے شیعوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا ہوگا؟ ان کے عطایا کو روک دیا گیا تھا، ان کے شہر و دیار کو جلا دیا گیا تھا، اور انہیں کھجور کی شاخوں پر سولی دی جاتی تھی، زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میری نظر میں معاویہ ایک عظیم سازش کے سلسلے کی کڑی ہے، لیکن حقائق کو چھپانے اور انہیں الٹ کر پیش کرنے اور امت کو اسلام کے لباس میں ملبوس جاہلیت کی طرف لوٹانے میں اس کو دوسروں سے زیادہ کامیابی ملی۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی مناسب ہے کہ معاویہ گزشتہ خلفا سے زیادہ زیرک تھا، بہروپیہ موقع و محل کے لحاظ سے روپ دھار لیتا تھا، کبھی اتنا روتا تھا کہ حاضرین متاثر ہو جاتے تھے اور وہ معاویہ کو مخلص بندوں میں سے بہت بڑا زاہد سمجھنے لگتے تھے، اور کبھی قساوت قلبی اور جبر کا اظہار کرتا تھا، یہاں تک کہ حاضرین یہ سمجھنے لگتے تھے کہ وہ ملحد ہے اور بدو تو اسے رسول اللہ سمجھتے تھے۔ بحث کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ محمد بن ابی بکر اور معاویہ کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کو پیش کیا جائے۔ ان دونوں کے خطوط میں ایسے حقائق موجود ہیں جن سے محققین کا آگاہ ہونا ضروری ہے۔